बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم ان کا کہنا ہے کہ پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے خدایا تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اصغر برومان، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر شدہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں۔ سامعین، آپ جب چاہیں اپنی مرضی کا پروگرام وہاں پہ سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں سماعت فرمائیے گا دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے کے باوجود لاہور میں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی نکالی گئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے سے پہلے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں اجلاس کے دوران پارٹی کی حکمت عملی طے کی گئی۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حمص کے مضافات میں واقع تنف میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے میں داعش دہشت گرد عناصر منتقل کیے گئے ہیں۔ اور جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے غرب اردن کے فلسطینی عوام کی حمایت میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ علی باقری کنی نے عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ باہمی سیاسی اعتماد ایران کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سمجھوتے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ تہران کی خارجہ پالیسی دانشمندانہ اور قومی مفادات کی تکمیل پر استوار ہے۔ علی باقری کنی نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کا قیام اور تجارتی سرگرمیوں کا فروغ علاقے کے تمام ملکوں کے مفاد میں ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد البوسعیدی نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے پیر کے روز صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے اور دوسرے متعلقہ مسائل پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت پہلے بھی ہو چکی اور اب بھی جاری ہے۔ ناصر کنانی نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سمیت بعض معاملات پر پہلے ہی اتفاق رائے ہو چکا ہے اور گزشتہ سال مارچ میں تحریری سمجھوتے پر دستخط بھی کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاملات کو پابندیوں کے خاتمے کے مذاکرات سے الگ رکھا جائے اور تبادلہ انجام پائے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ تہران اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر نمٹانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہے اور اس حوالے سے امریکہ کی فنی مشکلات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ناصر کنانی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے لیے مذاکراتی عمل کا لازمی نتیجے تک پہنچنا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے بارہا کہا ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ سفارتکاری ہی باہمی اختلافات کے حل کا بہترین راستہ ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ روزنامہ شرق الاوسط کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ دنیا کے ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام مسلمہ بین الاقوامی اصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے جیسے دو بڑے ہمسایہ ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کو تقویت دی جائے گی جو مشترکہ مذہبی، ثقافتی اور تاریخی اقدار اور تہذیبی رشتوں کے حامل ہیں۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ایران کے ساتھ سمجھوتا عراق میں دو سال تک انجام پانے والے مذاکرات کے بعد چین کی نگرانی میں انجام پایا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے مطابق ان کا ملک علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کی تقویت اور استحکام کے میدان میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی جانب قدم بڑھاتا رہے گا۔ فیصل بن فرحان نے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا سمجھوتا باہمی اختلافات کو پرامن اور سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی مشترکہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھوتے کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کا منتظر ہوں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کیے جا سکیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم آئندہ دو ماہ کے اندر اندر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی تیار کر رہے ہیں اور جلد دو طرفہ دورے بھی انجام پائیں گے۔ واضح ہے 11 مارچ کو بیجنگ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ایران اور سعودی عرب نے 7 سال سے تعطل کا شکار چلے آ رہے تعلقات پھر سے بحال کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے تحت ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے باہمی تعلقات کی بحالی، سفیروں کے تبادلے اور دیگر معاملات طے کریں گے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر سیونی حکومت اور اس سے وابستہ حلقوں نے منفی رد عمل اور تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر تہران ریاض سمجھوتے کا خیر مقدم کیا گیا۔ بالخصوص مغربی ایشیا کے سبھی ملکوں نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ علاقے کے جن ملکوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان روابط کی بحالی کا خیر مقدم کیا ان میں چین، روس، پاکستان، عراق، یمن، لبنان، متحدہ عرب امارات، بحرین، شام کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ لبنان اور مزاحمتی فلسطینی تنظیموں نے بھی تہران ریاض سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو خطے میں اہم اور تبدیلی کا آغاز قرار دیا ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے اور توشہخانہ کیس میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں خارج کرتے ہوئے اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے کے ساتھ ہی توشہخانہ کیس میں بھی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عمران خان کی حاضری سے مستثنا کیے جانے کی اپیل کی سماعت سول جج رانا رحیم نے کی۔ عمران خان کی اپیل میں ان کی جان کی کو لاحق خطرات کے پیش نظر عدالت میں حاضری سے استثناء کی استدعا کی گئی تھی۔ ادھر گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے کے باوجود لاہور میں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی نکالی گئی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاہور میں گڑی شاہو سے نکلنے والی تحریک انصاف کی ریلی داتا دربار پہنچی۔ عمران خان نے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر ریلی کی قیادت کی اور ان کے ساتھ پارٹی کے دوسرے رہنما بھی موجود تھے۔ عمران خان نے ایسے وقت میں اپنی پارٹی ریلی کی قیادت کی ہے کہ جب پیر کے روز اسلام آباد کی مقامی عدالتوں نے مختلف کیسوں میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے مقدمے کے ساتھ ہی توشہخانہ کیس میں بھی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کی ایک ٹیم عمران کو گرفتار کرنے کے لیے بذریعہ ہیلی کاپٹر لاہور پہنچی ہے، تاہم پولیس ترجمان نے اس کی تردید کی ہے۔ اسلام آباد پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم پہلے ہی سے لاہور میں موجود ہے، تاہم عمران خان کے خلاف کوئی اقدام افسران کی مشاورت کے بعد قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے سے پہلے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں اجلاس کے دوران پارٹی کی حکمت عملی طے کی گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پیر کو پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے میں پارٹی کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں پارٹی کی قائد محترمہ سونیا گاندھی، کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں پارٹی کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں پارٹی کے لیڈر ادھیر رنجن چودھری سمیت سبھی اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ میٹنگ سے پہلے کانگریس پارٹی کے صدر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں ان کی پارٹی ہوشیار اور بیدار حزب اختلاف کا کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کانگریس پارٹی نے بجٹ اجلاس کے دوران کے دوسرے مرحلے میں بھی حکومت سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے اور ملک کے سلگتے ہوئے مسائل پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر پارلیمنٹ میں عوامی مسائل پر بحث کرانے کے لیے حکومت پر بھی دباؤ ڈالا جائے گا۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حمص کے مضافات میں واقع اطنف میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے میں داعش دہشت گرد عناصر منتقل کیے گئے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر سائنس ایجنسی سانا نے رپورٹ دیا ہے کہ قابض امریکی فوجیوں نے شہر الحسکہ میں ثانویہ صنعتی جیل سے داعش دہشت گردوں کے ایک گروہ کو اس شہر کے جنوب میں واقع اشدادی میں اپنے غیر قانونی فوجی اڈے منتقل کیے ہیں۔ اس بارے میں مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ان دہشت گردوں کو عراق و اردن کی سرحدوں کے قریب منتقل کیا جائے گا۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس امریکی اقدام کا مقصد داعش دہشت گردوں کو ٹریننگ دینا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ستمبر 2017 میں شام میں امریکی حمایت یافتہ داعشی دہشت گردوں کی شکست کے فوراً بعد امریکی فوجیوں نے شام میں داعشی دہشت گردوں کی جگہ اپنا ڈیرہ ڈال دیا اور پھر اسی وقت سے شام کا تیل نکالنے اور اس کی لوٹ مار کیے جانے کا عمل شروع کر دیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے غرب اردن کے فلسطینی عوام کی حمایت میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے غرب اردن کے انقلابیوں سے وفاداری کے زیر عنوان یہ فوجی مشقیں پیر کے روز انجام دیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ان فوجی مشقوں کے دوران میزائل اور راکٹ نیز توپ کے گولے چھوڑے گئے، مجاہد فوجیوں کو تعینات کیا گیا اور خصوصی فوجی یونٹوں کی حمایت سے فوجی مشقیں بھرپور طریقے سے انجام پائیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے انفارمیشن شعبے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ دشمن کو اس بات کو بخوبی جان لینا چاہیے کہ فلسطینی عوام کا خون جہاد اسلامی کے لیے گراں بہا ترین چیز ہے اور عبوری سیونی حکومت کی نابودی تک مقبوضہ فلسطین کے مختلف سیونی علاقوں اور غاصب سیونی پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ فلسطین کی تحریکی مزاحمت نے غزہ کے سمندر میں اپنے جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی تحریک مزاحمت نے اپنی دفاعی توانائی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ایک اور جدید قسم کے میزائل کا تجربہ کیا اور غزہ کے سمندر کی طرف کئی میزائل فائر کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فلسطین کی تحریکی مزاحمت نے حالیہ مہینوں کے دوران مسلسل میزائل تجربات کیے ہیں اور یہ اقدام غاصب سیونی حکومت کے لیے ایک انتباہ شمار ہوتا ہے۔ یہ تجربات اس حقیقت کی بابت متنبع کراتے ہیں کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کا ہاتھ ہمیشہ ہتھیار کے بٹن پر رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روس کی وزارت خارجہ نے یوکرین کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ ماسکو امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ماسکو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاوروا کا کہنا تھا کہ یوکرینی وزیر خارجہ کا بیان کذب محض ہے کہ روس کو امن مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے اطالوی اخبارات کو دیے گئے یوکرینی وزیر خارجہ کے تازہ انٹرویو کو شور شرابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے بیان کی سختی کے ساتھ مذمت اور مسترد کرتے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس قسم کے بیانات سے یوکرین کو امن نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز سامعین، نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اور آخر میں نشر کی جائے گی دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم، نبی 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 نبی، یا رسول اللہ سلام علیک، یا رفیع الشان ودرجی، رسول 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 رسول، یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم، أمين 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 أمين، يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا، خاتم 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 خاتم، والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس وال عدمي، رحيم 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 رحيم، نبي نبي نبي
نبی۔ یہ پروگرام ریڈیو تہران کی ایک اور پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری۔ پروگراموں کے سلسلے میں ہم نے بحث امامت کا آغاز کیا تھا اور ہماری گفتگو عصمت تک پہنچی تھی، اور عصمت کے بعد ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آئے تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام سے مراد کیا ہے، وہ ہستیاں کون ہیں جن کا پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام سے تعارف کرایا ہے، اور شیعہ سنی احادیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اہل بیت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی مرتضیٰ علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مراد ہیں، اور اس کے حوالے سے جناب عائشہ سے بھی ایک روایت جو ہے وہ دلالت کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شیعہ سنی علماء کرام نے جو مختلف تصانیف اپنی لکھی ہیں ان میں بھی نام لے کر اہل بیت کی ہستیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور ہم نے اس شبہ کی بات کی تھی کہ پروردگار عالم نے چونکہ اہل بیت علیہ السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، اس لیے وہ خطا نہیں کرتے اور ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، یعنی اگر وہ معصوم نہ ہوتے تو گناہ کرتے۔ یہ شبہ تھا جس کا جواب ہم نے دیا اسی آیات کی روشنی میں کہ ان کے معصوم عن الخطا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے اختیار سلب کر لیا گیا ہے، بلکہ چونکہ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند تعالیٰ نے مخصوص علم بھی عطا کیا ہے اور ان کا ارادہ اور اختیار جو ہے وہ ان کے علم کی بنیاد پر ہے، لہٰذا اگر یہ ہستیاں معصوم نہ بھی ہوتیں تب بھی وہ گناہ نہ کرتے، کیونکہ ان کا علم ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ ایک اور آیت قرآن کریم میں جس میں منصب امامت اور عصمت کی بات کی گئی ہے وہ اولی الامر کی آیت ہے، آیہ اولی الامر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں کہ منصب امامت جو ہے اس کا معصوم ہونا اور اس منصب پر آنے والوں کا عصمت کے مرتبے پر فائز ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفداء، اما بعد۔ آیت تطہیر کے ذریعے آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کر دیا ہے کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ عصمت اہل بیت کی نسبت حتمی ہے چونکہ خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کیا ہے۔ اب کوئی انسان یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر خداوند متعال نے ارادہ تکوینی کے ساتھ عصمت کا ارادہ کیا ہے اہل بیت کے لیے تو یہ عصمت جبری ہے، اہل بیت کے لیے وہ فضیلت نہیں بن سکتی۔ حقیقت عصمت کو بیان کرنے کے ساتھ واضح ہوگا، بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ آئمہ معصوم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال نے آئمہ کو روکا ہوا ہے کہ وہ گناہ نہ کریں۔ اگر خداوند متعال آئمہ علیہ السلام کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو آئمہ علیہ السلام زندگی میں کبھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکر اشتباہ ہے اور غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال ان کو روکے ہوئے ہے۔ عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر خداوند متعال نے ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند متعال نے ان کو روکا ہوا ہے کہ یہ گناہ نہ کریں، یہ تصور کرنا غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ تصور کر کے عصمت کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو وہ سوال وارد ہے اس نظریے کے اوپر، لیکن حقیقت عصمت یہ نہیں ہے. حقیقت عصمت علم کے ساتھ وابستہ ہے. علم ہے کہ جو سبب بنتا ہے کہ انسان معصوم بنے. مثلا اگر انسان اپنے اختیاری افعال کی تحلیل کرے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ جو فعل بھی انجام دیتا ہے اس سے پہلے ایک علم موجود ہوتا ہے. مثلا اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے لگے گا تو جب تک اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ یہ کھانا میرے لیے مفید ہے وہ کھانا نہیں کھائے گا. اگر کھا رہا ہے تو حتماً پہلے اس کو یہ علم موجود تھا کہ یہ کھانا میرے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر کسی فعل کو ترک کرتا ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ترک کرتا ہے کیونکہ اس کو پہلے علم حاصل ہو چکا ہے کہ یہ فعل میرے لیے ضرر کا سبب بنے گا. مثلا ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ انسان اگر بالکل بغیر کپڑوں کے ننگا ہو کے بازار میں جانا چاہے تو انسان کے اختیار میں موجود ہے، لیکن انسان اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا بلکہ حتیٰ اس فعل کو انجام دینے کے بارے میں سوچتا تک بھی نہیں ہے. دوسری مثال، انسان اپنی پوری زندگی کے اندر زہر نہیں کھاتا اور نہ ہی زہر کھانے کے بارے میں سوچتا ہے. کیوں؟ دونوں صورتوں میں اس وجہ سے وہ اس فعل کو انجام نہیں دیتا چونکہ اس کو علم ہے کہ زہر کھانے سے انسان کو موت حاصل ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، اور اس کو علم حاصل ہے اس بات کا کہ اگر وہ بدون لباس بازار کے اندر جائے گا تو یہ کتنا قبیح فعل ہے کہ حتیٰ وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. بس آپ نے یہاں دیکھا کہ انسان اس قسم کے افعال میں کبھی بھی اپنی زندگی میں فعل کو انجام نہیں دیتا، یہ حتمی ہے اس کی زندگی کے اندر، لیکن یہ حتمی ہونا بھی اس کو اس کے اختیار کو سلب نہیں کرتا.
انی اسألک بکلماتک ومعاقد عرشک وسکان سماواتک وانبیائک ورسلک ان تستجیب لی فقد رهقني من أمري عسر فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل لي من عسري يسرا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأذل أو أذل وأظلم أو أظلم وأجهل أو يجهل علي. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے؟ قرآن کی آیت دلیل ہے اس کے اوپر، وہ سورہ نساء کی 113 نمبر آیت ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم، کہ اگر خداوند متعال کا فضل اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو ایک گروہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ فقط اپنے نفسوں کو گمراہ کریں گے. وما یضرونک من شیء، وہ تمہیں کسی بھی چیز کا ضرر نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، خداوند متعال نے تجھ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور تجھے علم دیا، اور ایسا علم دیا کہ جس کو تو کبھی بھی حاصل نہ کر سکتا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ علیکا عظیم، اور خدا کا فضل تجھ پر بہت عظیم ہے. اب اس آیت کی زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، فقط عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو بیان کیا ہے کہ عصمت کا منشا و سبب علم ہے، ہمارے پاس دلیل موجود ہے قرآن کی کہ خداوند متعال یہاں پیغمبر کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ تجھے گمراہ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے تجھے ایسا علم خاص عطا کیا ہے کہ جو اگر تو عادی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا تو حاصل نہ کر پاتا، ہم نے تجھے اس علم کو عطا کیا ہے. بس اس علم کی وجہ سے کوئی بھی انسان تجھے گمراہ نہیں کر سکتا. اس کے اندر تفصیل موجود ہے لیکن میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا. اب یہ کہ آئمہ کو یا وہ کہ جو معصوم ہیں ان کو خداوند متعال نے علم خاص کیوں عطا کیا اور ہمیں علم خاص کیوں عطا نہیں کیا تاکہ ہم بھی معصوم بن جاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ فقط وہی فعل انجام دیں گی جس کو میں چاہوں گا، اور جس کو میں نہیں چاہوں گا اس کو ہمیشہ ترک کریں گی اور میری اطاعت تام کو انجام دیں گی. لہٰذا خداوند متعال نے انبیاء و آئمہ علیہم السلام کو علم خاص سے نوازا، اور خداوند متعال نے اس کو آیات کے اندر بیان بھی کیا ہے. مثلا ایک آیت سورہ لیل کی یہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى، وہ شخص کے جو اعطا کرے گا، جو دے گا اپنے مال میں سے کہ جو خدا نے اس کو دیا ہے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جو اس کو بہترین وعدہ دیا گیا ہے اس کی تصدیق کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے اور زیادہ آسانی پیدا کر دیں گے. بس انسان پہلے ارادہ کرے گا کہ میں یہ فعل انجام دوں تو خدا اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرے گا، اس کے لیے اور راستہ کھول دے گا. آئمہ علیہم السلام نے ارادہ کیا پہلے کہ ہم خدا کی اطاعت تام کو انجام دیں گے، خدا اپنے علم ازلی سے اس بات کو جانتا تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو علم خاص سے نوازا، اور وہ علم خاص ہے کہ جو آئمہ اہل بیت اس کی وجہ سے گناہ کے بارے میں حتیٰ سوچتے تک بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ معصوم ہیں. بس عصمت کبھی بھی اختیار کو سلب نہیں کر سکتی اور عصمت جبری بھی لازم نہیں آتی.
جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اولی الامر منکم میں اولی الامر جو ہے اس کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے، اور جب اولی الامر کی عصمت ثابت ہو جائے تو اس سے مراد غیر معصوم نہیں ہو سکتا، یعنی آئے اولی الامر کا اطلاق جو ہے وہ حکمرانوں اور صاحبان منصب و اقتدار پر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی وہ ہستیاں درکار ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہوں، منصوص من اللہ ہوں، اور پروردگار عالم کی جانب سے ان کو علم عطا کیا گیا ہو تاکہ وہ اس کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں. اس پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں مولانا ظاہر عباس.
آج جس آیت پر گفتگو کرنا ہے وہ آیت اولی الامر ہے. یہ بھی ان آیات میں سے ہے کہ جو صراحت کے ساتھ، یعنی اگر انسان توجہ کرے ان قرائن کی طرف کے جو اس آیت کے اندر موجود ہیں تو آسانی سے اور صریح انداز میں وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت اولی الامر ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا۔ کہ اے ایمان والو، خدا کی اور خدا کے رسول کی اور اولی الامر کے جو تم میں سے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تم میں کسی چیز کے اندر جھگڑا ہو جائے تو اس کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ اور آخر آیت تک اگر اس آیت کے اندر دقت کر کی جائے، مثلا اس آیت کے اندر اطیع اللہ ایک جملہ ہے اور دوسرا و اطیع الرسول جملہ ہے، و اولی الامر منکم یہ تیسرا اس کے اندر مقطع موجود ہے۔ اطیع اللہ جب کہا تو اس کے بعد جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعوا کو دوبارہ ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو اس وقت اطیعوا کا تکرار نہیں کیا، بلکہ واو عاطفہ کے ذریعے عطف کر دیا الرسول کے اوپر۔ یہ مهم ترین قرینہ ہے ہمارے اس استدلال کے اندر۔ اطیع اللہ میں جو اطیعو ہے اس کے اندر یہ مراد ہے کہ خدا کی اطاعت جو کرنی ہے وہ خدا کی اطاعت مستقل ہے، یعنی خدا چونکہ مالک حقیقی ہے انسان کا تو اس کی اطاعت کرنی ہے، اور بعد میں جب رسول کی اطاعت کا مرحلہ آیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ مطلب بتانے کے لیے کہ پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے۔ یہاں پر جو اطیع الرسول کہا جا رہا ہے، یہاں پر ان اوامر کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو پیغمبر نے لوگوں تک وحی کے ذریعے پہنچائے، کیونکہ جو وحی پہنچائی ہے پیغمبر نے اور لوگوں کو کہا ہے کہ ان اوامر کے اوپر عمل کرو، وہ حقیقت میں اوامر الہی کی اطاعت ہے، خود خدا کی اطاعت شمار ہوتی ہے، وہ اطاعت پیغمبر میں نہیں آتی۔ یہاں پر جو اطیعو کہا گیا ہے وہ یہ کہ پیغمبر چونکہ حکومت تشکیل دیے ہوئے تھے، جو سوسائٹی کے مسائل تھے، جو لوگوں کے ساتھ مربوط مسائل تھے، جو زندگی گزار رہے تھے ان کے اندر، ان کے جو مسائل پیدا ہوتے تھے ان کے حل میں جو پیغمبر حکم دیتے تھے، خدا نے اس اطیعو کا تکرار کر کے یہ بتایا کہ ان امور کے اندر بھی پیغمبر کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ لیکن جب اولی الامر کی اطاعت کا مرحلہ ذکر کیا تو وہاں پر اطیعو کا تکرار نہیں کیا۔ یہ اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت اور پیغمبر کی اطاعت ایک جیسی ہے۔ اگر پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کرو ہر حال کے اندر، پیغمبر جو بھی تمہیں حکم دے، جس حالت میں تمہیں حکم دے، جس چیز کا تمہیں حکم دے، تم نے اس پر عمل کرنا ہے، واجب ہے رسول اللہ کی اطاعت، تو اسی طریقے سے پھر اولی الامر کی اطاعت بھی ہوگی۔ کیونکہ اولی الامر کی اطاعت میں اگر فرق ہوتا تو حتماً خداوند متعال یہاں پر بھی اطیعو کا تکرار کر دیتا، جس طرح کے الرسول کی اطاعت کے بارے میں جب کہا تو اطیعو کا تکرار کر دیا، یہ بتانے کے لیے پیغمبر اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے۔ لیکن اولی الامر میں اطیعو کا تکرار نہ کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت مساوی ہے، یعنی جس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، بیچون و چرا آپ نے ان کے اوامر ماننے ہیں، اسی طریقے سے اولی الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے. جی وہ جس کا امر دے، وہ جس حالت میں امر دے، جس چیز کا امر دے، آپ کو اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگا، چونکہ یہ اطیعو مطلق آیا ہے. اطاعت اگر یہاں پر مقید ہوتی، مثلا اگر بعض بندے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی الامر کی اطاعت مقید ہے کہ وہ خلاف اوامر الہی امر نہ کرے، پس امر اطاعت اولی الامر مقید ہے، مطلق نہیں ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند متعال نے وہاں پر کہ جہاں اطاعت مطلق نہیں تھی تذکر دیا. مثلا والدین کی اطاعت ہر حالت میں کرنا واجب ہے، لیکن وہاں پر خدا نے یہ تذکر دیا کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شرک کا حکم دے دیں فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو. پس جب خداوند متعال کسی کی اطاعت کو مطلق نہیں سمجھتا تو تذکر دے دیتا ہے کہ ان کی اطاعت مطلق نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر مطلق انداز میں اطاعت کا حکم دیا کہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اور اس اطاعت کو مقید بھی نہیں کیا. پس معلوم ہوا کہ یہاں پر اطاعت دونوں کی مطلق ہے. پس جب اطاعت دونوں کی مطلق ہے تو ہم یہاں سے عصمت کو سمجھیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خداوند متعال ایسے بندے کی اطاعت مطلق طور پر نہیں امر دے سکتا اس کے بارے میں کہ جو معصوم نہ ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم کے بارے میں مطلق اطاعت کا حکم دے دے تو وہ احتمال ذہن میں رہے گا ہمارے کہ ممکن ہے یہ حکم جو دے رہا ہے یہ خلاف حکم الہی ہو، ممکن ہے کہ یہ شریعت کے مطابق نہ ہو. پس یہاں پر چونکہ اطاعت مطلق آئی ہے، ہم اس مطلق اطاعت سے یہ نتیجہ لیں گے کہ یہاں پر پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہے، چونکہ ان کی اطاعت مطلق ہے. پس یہ آیت اس قرینے کے مطابق دلالت کر رہی ہے کہ پیغمبر بھی معصوم ہیں اور اولی الامر بھی معصوم ہیں. اب آتے ہیں دوسرے جملے کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو رسول اور خدا کی طرف پلٹاؤ. اب یہاں پر بعض حضرات وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ فی شیئن سے مراد اولی الامر کے احکام کے بارے میں جھگڑا ہے. مثلا ایک مورد یہ بھی ہے، اب چونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر، ایک مصداقی بحث کر رہا ہوں کہ جو مخالف نے ہمارے تصور کیا ہے وہ یوں گویا کہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا اختلاف اولی الامر کے ساتھ ہو جائے کسی حکم میں، کسی مورد میں، تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے آپ خدا اور رسول کی طرف پلٹا دیں. پس اگر اولی الامر معصوم ہوتا تو خدا یہاں پر تنازع کی، جھگڑنے کی اجازت نہ دیتا اولی الامر کے ساتھ، پس وہ معصوم نہیں ہے. جواب اس کا آسان ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں مراد فی شیئن سے یہ ہے کہ آپ اولی الامر سے جھگڑا کریں؟ اگر ہو جائے آپ کا اولی الامر سے جھگڑا تو آپ اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹائیں. فی شیئن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اگر اولی الامر کے بارے میں آپ سے جھگڑا ہو جائے، باقی موارد میں اگر جھگڑا ہو جائے وہاں بھی اللہ اور رسول کی طرف پلٹائیں، لیکن یہاں پر ایک اور جو چیز پر رنگ ہو رہی ہے وہ یہ کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر خود اولی الامر کے بارے میں آپ کا جھگڑا ہو جائے کہ اولی الامر یہ ہے یا نہیں ہے ہمارا، اگر اس بات میں جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو خدا رسول کی طرف پلٹاؤ. قرآن کی آیات کی طرف رجوع کرو، حدیث پیغمبر کی طرف رجوع کرو اور معین کرو اپنے لیے کہ یہ واقعاً ہمارا اولی الامر ہے یا نہیں ہے۔ لیکن جب مشخص اور معین ہو گیا کہ یہ ہمارا اولی الامر ہے تو پھر اس کی اطاعت مطلقہ واجب ہے، کیونکہ اس اطاعت مطلق سے ہم نے عصمت کو ثابت کیا ہے۔ پس ان کی اطاعت ہر حالت میں واجب ہو جائے گی۔ پس امامت شیعی کے اندر جو مہم ترین رکن تھا، یعنی وہ امامت کے جس کا شیعہ قائل ہے اس کے اندر جو مہم ترین رکن تھا وہ عصمت تھا، وہ اس آیت سے آسانی کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے۔ اور اب اس آیت سے جب عصمت کا اثبات ہو گیا تو اولی الامر سے مراد بھی وہی افراد ہوں گے کہ جو معصوم ہوں گے، غیر معصوم اس آیت کے اندر اصلا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ پس وہ اقوال کے جو کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں اجماع ہے، اولی الامر سے مراد یہاں پر حاکم ہیں، اولی الامر سے مراد یہاں فقہا ہیں، وہ خود بخود رد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیت عصمت پر دلالت کر رہی ہے۔
ناظرین، امامت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ پروگراموں میں بھی جاری رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.